السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اب تک زندگی بخشی، صحت کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور آج ہم اور آپ پھر اس کے دربار میں حاضر موجود ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میں اور میرے ماں باپ اور یہ ساری کائنات قربان، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں، اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، زندگی لمحہ بلمحہ ہماری گھٹتی جا رہی ہے، اور آخرت سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کامیابی اور ناکامی یہ ہر ایک انسان اپنے لیے حاصل کر رہا ہے. دنیا کی زندگی کے اندر دونوں طرح کے افراد ہیں. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کے نیک بندے بھی ہیں اور بد بھی ہیں. نیک لوگ نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، بد بدکاریوں میں لگے ہوئے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے اعمال اپنے اپنے ذخیرے میں جمع کر رہا ہے. کل جب میدان محشر میں حاضری ہوگی تو ہر شخص اپنے ہی لائے ہوئے اعمال اپنے ساتھ اس کا جواب دے ہوگا، کسی سے کسی دوسرے اعمال کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی. اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی آخرت کی منزل کو سامنے رکھ کر شب و روز جو کچھ بھی اسے بن پڑے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں گزار دے اور نافرمانیوں سے بچتا رہے. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست جن کو متقی کہا جاتا ہے، وہ بڑے مزوں میں ہوں گے. اللہ پاک نے ان کے لیے انعامات اکرامات تیار کیے ہوئے ہیں. اور وہ جو مضمون قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں پر وہ تنہا نہیں رہیں گے، ان کے اہل خانہ میں، بیوی بچوں میں، آبا اور اجداد میں جو صاحب ایمان افراد ہوں گے، اگرچہ وہ رتبے اور مرتبے میں کم ہوں، لیکن اللہ پاک اپنے متقی بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اس فرمائش پر جب وہ کہیں گے کہ اے رب، اس جنت میں تو نہ ہماری بیوی دکھائی دیتی ہے، نہ بچے، نہ ہمارے آبا اور اجداد، تو بتایا جائے گا کہ ان کے اعمال تم سے کم درجے کے تھے، لہٰذا وہ جنت میں اس درجے پر ہیں جو تم سے کم درجے کا ہے. اس پر وہ خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ ہوتا ہوتا. اور ہم نے جو اعمال کیے تھے, جو نیکیاں کی تھی, وہ اسی لیے کی تھی کہ ہم سب جنت میں بھی ایک ساتھ جمع ہو جائیں. تو اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ان متقی افراد کی بیوی بچوں کو اور ان کے آبا اور اجداد میں جو بھی رتبے اور درجے میں ان سے کم تھے, ان کو اللہ پاک مرتبے بڑھا کر اسی درجے تک پہنچا دیں گے جس درجے پر متقی افراد ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ان جنتی بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, کہ وہاں پر بھی ہنستے بستے گھرانے پورے ایک ساتھ جمع ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. تو یہ اس دنیا کے اندر جس کسی نے تقوی کی زندگی اختیار کی, پاکیزگی کی زندگی اختیار کی, اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری, یقیناً دنیا میں بھی پرسکون زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ بندوں کے لیے وعدہ فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, کہ ہم اپنے اطاعت اور فرما بردار گزار بندوں کے لیے ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں کہ وہ بہت خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. تو میرے محترم بزرگو, اللہ پاک نے یہ جو مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں تو ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. یقیناً دن بھی آتا ہے گزر جاتا ہے, رات بھی آتی ہے گزر جاتی ہے, لیکن ان لمحات کے اندر کوئی تو نیکیاں کر لیتا ہے, کوئی بدیاں کر لیتا ہے. کر لینے والے اپنے ہی ذخیروں کے اندر یا تو اچھائیاں جمع کر رہے ہیں یا برائیاں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کسی کا وقت آ جاتا ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں, اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا سالم, اس کو دشمن پکڑ کر لے گئے, گرفتار کر لیا, اس کو اغوا کر کے لے گئے, جس کی وجہ سے میں بھی اور میری اہلیہ یعنی سالم کی والدہ بھی حد سے زیادہ پریشان ہے, رنجیدہ اور غمگین اور اداس ہے, پریشان ہے کہ نہ جانے ہمارا بیٹا کس حال میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر میں تمہیں اور سالم کی والدہ کو جو حکم دیتا ہوں وہ یہ کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی طاقت, کوئی بھی قوت, کوئی بھی ذات اللہ کے علاوہ ایسی ہے ہی نہیں جو نیکی کی یا جو بدی کی ہم سے کوئی کام کرا سکے. اگر نیکی ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے, اور گناہ سے ہٹانے کا معاملہ ہے, کسی برائی سے بچانے کا معاملہ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا حقیقی جو ترجمہ ہے گرامر کے لحاظ سے, لا حول عن المعصیت, کسی بھی نافرمانی سے ٹالنے والا کوئی نہیں, ولا قوت علی الطاعت, اور نیکی پر ہمت اور قوت دینے والی کوئی ذات نہیں, الا باللہ العلی العظیم, سوائے اس ذات کے جو اللہ ہے, جو بلند و بالا ہے, عظمتوں والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہاری اہلیہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت رکھو, اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو. میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں, تقوی کو مضبوطی سے تھام لو. چند ہی دن گزرے کہ دونوں میاں بیوی ظاہر ہے کہ اولاد کی جدائی حد سے زیادہ المناک, غمناک, دردناک ہوتی ہے کہ انسان کا کلیجہ اس سے جیسے چھین لیا گیا ہو. اگر خدا نہ خواستہ انسان کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی انسان مطمئن ہوتا ہے کہ چلو انتقال ہوا, لیکن جیتے جی خدا نہ خواستہ اگر کسی کی اولاد اغوا ہو جائے, چھن جائے, غائب ہو جائے, گم جائے, تو یہ بہت خطرناک مہلک صدمہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو, حضور کی ساری امت کو صدمات سے محفوظ رکھے. ہمارے استاد محترم تھے جن کے تقریباً 24-25 سال بعد اولاد ہوئی نرینہ, اسپتال میں نرس کے حلیے میں خاتون آئی, کہا کہ اس کو دوا پلا کے لانی ہے, اس کو لے گئی اور اس کے بعد وہ بچہ اغوا ہو گیا. یقین کیجئے کہ استاد تو پھر بھی مرد تھے, برداشت کرتے تھے, حوصلے سے کام لیتے تھے, لیکن جو اس کی والدہ تھی وہ جیتے جی پاگل ہو گئی. ہر وقت ان کو اپنے اس بچے کا غم ستاتا تھا کہ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگا, کتنا بڑا ہو گیا ہوگا. اس کے ہم عمر بچوں کو دیکھ دیکھ کے وہ یہی حسرت کیا کرتی تھی کہ میرا بچہ بھی اب اتنا بڑا ہو چکا ہوگا, نہ جانے کس حالت میں ہوگا, خوش ہوگا یا غمگین ہوگا. ساری زندگی اسی غم میں انہوں نے بتا دی. مرنے مر گئے دونوں حضرات, استاد جی بھی وفات پا چکے اور استانی صاحبہ بھی, لیکن وہ بچہ ان کا دوبارہ دریافت نہ ہو سکا. غرض یہ کہ زندگی کے اندر انسان اس کی اولاد اگر اس سے جدا ہو جائے تو یہ ماں کی مامتا ہی جانتی ہے کہ کتنا خطرناک صدمہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قافلہ لایا گیا قیدیوں کا, جس کے اندر ایک عورت کا بچہ اسے گم ہو گیا, تو وہ اپنے بچے کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑنے لگی, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی اور اپنے بچے کو پکار رہی تھی, حتیٰ کہ بھاگ دوڑ میں اس کے اثر سے دوپٹہ بھی گر گیا, اس کو اپنا اثر ڈھکنے کی بھی پرواہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو تالی فرمایا کہ جاؤ اس کو اڑا دو. بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے, فرمایا کہ کافر ہے تو کیا ہوا ہے, تو انسان اس کے سر کو میری چادر سے ڈھانک دو. اور پھر آپ نے مثال بھی دی, فرمایا کہ جس طرح یہ ماں اپنے اس بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اسے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. غرض یہ کہ یہ جو صدمہ ہوتا ہے بڑا دردناک ہوتا ہے, اللہ پناہ میں رکھے. تو بہرحال جب حضرت عقبہ ابن عامر کے صاحبزادے حضرت سالم کو دشمن اغوا کر کے لے گئے, تو اس پر جب انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ درخواست رکھی کہ اس کی والدہ کا بھی برا حال ہے اور میرا بھی, تو آپ نے دو چیزوں کی تعلیم دی, دو چیزوں کی تلقین فرمائی. ایک تو فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کثرت سے پڑھو, اور دوسرے فرمایا کہ میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کو اختیار رکھو, کیونکہ خوشی اور غمی یہی تو موقع ہوتے ہیں جس میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. کامیاب لوگ وہ ہیں جو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے اور غمی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش نہیں کرتے. خوشی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق, غمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق. تو آپ نے جب یہ دو وصیتیں فرما دی, چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عقبہ کے جو بیٹے سالم جو دشمن کے نرغے میں قید کی زندگی بسر کر رہے تھے, دشمن ان سے ذرا غافل ہوئے. انہوں نے غفلت کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے راہ فرار اختیار کیا, بھاگتے وقت بکریوں کا ایک ریوڑ جو دشمنوں کی بکریاں تھیں ان کو ہکا کے اپنے ساتھ 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 اپنے گھر لے آئے. اور ایک روایت میں کہ وہ چلنے لگے تو ایک اونٹ ان کا مل گیا, اس اونٹ پر سوار ہوئے اور باقی باندھے جو ان کے اونٹ گھوم پھر رہے تھے ان اونٹوں کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا, پوری اونٹوں کی لائن اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آ پہنچے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا زندہ سلامت گھر پہنچ گیا, آپ کی آنے کی اور آمد کی خوشخبری دی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر آپ سے دریافت کیا کہ وہ جو بکریاں اور اونٹ جو اپنے ساتھ لایا ہے ان کا کیا کروں, وہ ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام. چونکہ معاملہ تھا وہاں اسلام اور کفر کا, کفار کے نرغے میں تھے, کفار جو دشمن بھی تھے دشمن اسلام, اور اسلام ہی کی دشمنی کی بنا پر ان کو اغوا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اونٹ اور بکریاں آئی ہیں ان کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ ابھی جواب دیتے اللہ پاک نے آیت مبارک نازل فرما دی. وہ آیت جس میں اللہ پاک نے بڑا پیارا مضمون بیان فرمایا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے خلاصی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں, ہر مصیبت سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو. اس آیت کے ذریعے سے اس مال کو مال غنیمت اور اس مال کو حلال مال قرار دیا گیا. اس کے اندر اللہ پاک نے بتا دیا کہ خوشی یا غمی جس موقع پر بھی بندہ ہمارا تقوی اختیار کرے گا, ہماری مرضی کے مطابق چلے گا, اللہ پاک اس کے لیے آسانی کے راستے بھی پیدا فرمائیں گے, مشکلات سے نجات بھی عطا فرمائیں گے, اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان نہ ہو. اسی موقع پر حضرت عقبہ ابن عامر کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرا بیٹا آئے گا تو اتنا مال ساتھ لائے گا, اونٹ اور مال مویشی اس کے ساتھ ہوں گے کہ میرا یہ غم بھی ہلکا ہو جائے گا اور ساتھ میں خوشی بھی نصیب ہوگی. تو یہاں پر اللہ پاک نے ایک بہت ہی اہم بات اپنے بندوں کو سکھا دی کہ جب کبھی تم تقوی اختیار کرو گے تو تم کامیابی کے ساتھ رہو گے. تمہارا جینا اور مرنا خوشیوں کے ساتھ ہوگا. تقوی اس کا لغوی معنی آتا ہے بچنا. اور شریعت کی زبان کے اندر تقوی نام ہے اس بات کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے, اللہ کے عذاب سے ڈرے. اور جہاں اللہ کے طرف اس کی نسبت کر دی جائے تقوی اللہ یا اتق اللہ, تو وہاں آ جاتا ہے کہ اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے انسان بچتا رہے, اور ساتھ میں جو اس کا قہر, اس کا عذاب, اس کی پکڑ اور گرفت ہے اس سے ڈرتا رہے. اس ڈرنے کے ساتھ گناہوں اور معصیتوں سے بچتے ہوئے جو بھی بندہ زندگی گزارے گا تو یقیناً وہ متقی انسان ہوگا. اور جو تقوی کا پیکر بن جائے گا اس کے لیے پھر اللہ پاک نے بے شمار وعدے فرمائے. اسی آیت کے اندر حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, کہ جو بھی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا, جس کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے, اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے, جو بھی متقی بن گیا تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ ہم اس کے لیے ایک تو مشکلات سے, مصائب سے, تکالیف سے خلاصی کا راستہ پیدا فرمائیں گے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کی تکالیف اور مصائب یا اخروی, ان دونوں قسم کی تکالیف سے اللہ پاک اپنے متقی بندوں کو بچاتے ہیں اور ان کے لیے آسانی اور خلاصی کا راستہ نکال دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دوسرا انعام جو اللہ پاک نے تقوی کے اوپر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں, وہاں سے اس کی مشکلات کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اس کے بارے میں بھی حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا بھی تمام ضروریات اللہ پاک متقی بندے کی پوری فرماتے ہیں, اخروی بھی تمام ضروریات اللہ پاک اپنے متقی بندوں کی پوری فرماتے ہیں. تو جس کسی نے تقوی اختیار کر لیا, چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے آخرت میں رہے, اللہ تعالیٰ اس کو مصائب سے, آزمائشوں سے, تکالیف سے بچا کے رکھیں گے اور پھر اس کی دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائیں گے, اخروی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائیں گے. ابھی جو ہم عمرے پر گئے تھے الحمدللہ تو ایک عجیب اللہ پاک کی شان دکھائی تھی. ہفتے کا دن تھا تو ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا جا کر دو رکعت پڑھا کرتے تھے. حدیث مبارک میں اس بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو بھی مدینہ طیبہ کے اندر اپنے گھر سے یا اپنی مسجد سے وضو کر کے چلے اور مدینہ طیبہ سے چل کر مسجد قبا آئے اور وہاں دو رکعت پڑھے تو اللہ پاک ایک حج مقبول کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں اور کامل مکمل عمرے کا ثواب اس کو نصیب ہوتا ہے. دو رکعت نفل کامل مکمل مقبول عمرے کا ثواب اس کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے. تو ہم لوگ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر چل دیے. پورا گروپ تھا ماشاء اللہ, 12-14 افراد تھے. ایک گاڑی بک کی, ساری گاڑی ہم پورے گروپ سے بھر گئی, صرف ایک سیٹ باقی تھی. کچھ ساتھیوں نے چلتے چلتے تازہ وضو بھی کر لیا وہیں حرم شریف کے وضو خانے سے. جب گاڑی میں بیٹھ گئے صرف ایک سیٹ خالی تھی تو وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ ایک آدمی اور آ جائے قبا کے لیے تو پھر چلتے چلتے. اتنے میں دیکھا کہ ایک ضعیف العمر بالکل بہت ہی درویش صفت انسان, پرانے زمانے کے جیسے ہوتے ہیں کہ وہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے, سر پہ چادر ڈالے ہوئے اور ایک امامہ باندھے ہوئے, بالکل کمر جھکی نہیں, درویش خدا مست. اللہ کے ایک نیک بندے وہ بھی آئے, کہا کہ قبا جا رہے ہو؟ کہا جی ہاں. وہ بھی بیٹھ گئے. تو ہم میں بعض ساتھیوں نے جنہوں نے تازہ وضو کیا تھا تو ان کی داڑھی وغیرہ بھیگی ہوئی تھی اور ساتھیوں کے جیسے ہوتا ہے انسان کنگھا کرتا ہے داڑھی میں, تو کنگے کی خواہش تھی لیکن کنگا چونکہ ہوٹل میں کمرے میں تھا تو کنگے نہیں کر سکے تھے. جب وہ بزرگ ہستی بیٹھ گئے, بیٹھنے کے ساتھ ہی انہوں نے سلام دعا کی. بہت ضعیف العمر تھے اور تقوی کا پیکر ان کی شکل سے دکھائی دے رہے تھے. بیٹھنے کے بعد جیسی گاڑی چلی تو انہوں نے اپنی ویسٹ کوٹ میں ہاتھ ڈالا اور اتنے سارے کنگے نکالے اور ایک ایک کنگا سب کو دینا شروع کر دیا. اب حالانکہ کنگا کوئی دینے والی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کے ان بندے کا یہی معمول ہے کہ وہ جس بندے سے ملتے ہوں گے تو اس کو ایک ایک کنگا یادگار کے طور پہ, نشانی کے طور پہ, تبرک کے طور پہ, برکت کے طور پہ دیتے ہوں گے. تو ہم سارے ایک ایک کنگا وصول کر کے کنگے کرنے لگے اور پھر تبصرہ کرنے لگے کہ ابھی ابھی کنگے کی ضرورت پیش آئی تھی, کنگا ساتھ نہیں تھا. اللہ پاک نے کیسے انتظام کیا کہ اتنی اونچی بزرگ ہستی کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا اور بیٹھنے کے ساتھ سب کو انہوں نے ایک ایک چھوٹے چھوٹے کنگے سب کو عطا کر دیے.
تو بسا اوقات وہاں سے انسان کو کوئی چیز ملتی ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو اللہ سے ڈرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ تعالیٰ مشکلات سے مصائب سے نکلنے کے لیے اس کے راستے پیدا فرمائیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو سکھائے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مجرب عمل ہے. جو شخص بھی کسی بھی دنیاوی یا دینی مشکل یا مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا کوئی شخص دینی یا دنیاوی منافع اور مقاصد کو حاصل کرنا چاہے تو فرمایا کہ وہ روزانہ 500 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرے اول اور آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دیکھ اس کا کام بہت جلد اللہ پاک پورا فرما دیں گے. یہ وہ کام کا نسخہ ہے کہ اکثر اور بہتر ہم میں سے لوگ مشکلوں میں پریشانی میں گرے ہوئے ہوتے ہیں آزمائشوں میں ہوتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا نسخہ اگر اس کو انسان اپنا لے آزمائے نہیں یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے کہ نہ تو اللہ کو آزمایا جاتا ہے نہ اللہ کے رسول کو آزمایا جاتا ہے. اللہ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن بندے کی یہ مجال اور جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو آزمائے. اللہ پاک کا مثال کے طور پہ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا. اب کوئی بندہ اس نیت سے کہ چلو اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہوں اس کی فلانی نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نعمت بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے. الحاظ بلّہ یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے والا بن گیا. یہ جرات کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں فرما دیا ومن اصدق من اللہ قیلا بات کے لحاظ سے ومن اصدق من اللہ حدیثا کلام اور گفتگو کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کبھی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے زمانے جو وعدے ہم سے کر لیے وہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے. ان وعدوں کو آزمائش کے لیے آزمائش اور تجربے کے لیے کبھی بھی نہیں اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ 100% اٹل ہے. ہمارے عقائد کمزور ہو سکتے ہیں ہمارے اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کے نتائج اور ثمرات اس انداز میں نہ ملیں لیکن اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو غرض یہ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی دینی یا دنیاوی مصیبت میں گرفتار ہو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہو اور اس سے خلاصی چاہتا ہو تو یومیہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اول اور آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کو معمول بنا کر دیکھ لے. فرماتے ہیں بہت مجرب عمل ہے بہت جلد اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی کوئی بھی آزمائش اور مصیبت انسان پر آئی ہوئی ہو اس سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور کوئی بھی دینی یا دنیاوی منفعت اور مقصد اور کوئی بھی منفعت یا کوئی بھی فائدے کی چیز جس میں انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک بہت جلد جلد اس کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جو تقوی اختیار کرے گا مشکلات سے اس کے لیے راہ نجات مل جائے گی. اللہ پاک وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم گمان نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جس کسی نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ کی ذات پر جس نے بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے کافی ہے. اس کے تمام کے تمام ان معاملات میں جس میں بندے نے اپنی محفوظ ذمہ داری اللہ کو سونپ دی اللہ تعالیٰ اس کے والی وارث بن جاتے ہیں. ان اللہ بالغ امری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ کام جو کرنے پر آ جائے وہ کر کر رہتے ہیں اس کام کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ پاک نے ہر کام کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی اسی کے مطابق وہ کام انجام دیا جاتا ہے. بندہ صحیح معنی میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جائے توکل ہو تقوی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے کام بنواتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ اس طرح ہوگی کہ وہ تم کو رزق اس طرح عطا فرمایا کرے کہ جس طرح چرند پرند اور یہ حیوانات صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے اپنے ٹھکانوں سے خالی نکلتے ہیں بھوکے اور پیاسے نکلتے ہیں شام کے وقت جب اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بالکل لبا لب بھرے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ کی ذات پر کامل توکل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی رزق ایسے ہی عطا فرمائیں گے جس طرح اپنی بے زبان جانور کو عطا فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 افراد میری امت کے وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. ان کے بہت سارے اوصاف آپ نے بیان فرمائے, ایک اہم خصوصیت ان کی یہ ہوگی, فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات پر کامل توکل کرنے والے ہوں گے. تو تقوی اختیار کرنے والے ہوں, اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوں, اور مزید بھی تقوی کے انعامات ہیں انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ عرض کروں گا. اللہ پاک ہمیں حقیقی معنی میں متقی بنا دے, متوکل بنا دے, اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر جو اللہ پاک نے اسباب عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی, ایک صحابی آئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے اونٹ کو پہلے کھوٹے سے باندھ دو پھر اللہ پر توکل کروں, یا پہلے اللہ پر توکل کروں اور اونٹ کو ایسی چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کھوٹے کے ساتھ باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اللہ پاک نے اسباب کی دنیا بنائی ہے, جائز اسباب رکھے, ان اسباب کو اختیار کیا جائے, اور پھر ان اسباب سے نظر ہٹا کر سب بھی پھر اسباب پہ نظر رکھی جائے کہ اے اللہ آپ نے جو سبب اختیار کرنے کا حکم دیا تھا وہ سبب میں نے اختیار کر لیا, اب اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرنا آپ کا کام ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے, اپنے سال ہر سال کا تجربہ انہوں نے بیان کیا, فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب میں کسی مریض کو دوائی دیتا ہوں تو میری پوری زندگی کا یہ تجربہ نکلا کہ دوا اس مریض میں جانے کے بعد کسی اور سے پوچھتی ہے کہ میں اس کے اندر شفا کی تاثیر پھیلا دوں یا نقصان کی تاثیر ڈال دوں. کہا کہ ایک ہی دوا ہے, ایک ہی نوعیت کے مریض ہے, ایک مریض کو وہ دوا شفا کا سبب بن جاتی ہے اور ایک مریض کے مرض بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے. کہا کہ میری پوری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ دوا مریض میں جاتے وقت کسی اور ذات سے پوچھتی ہے کہ میں نافع بنوں یا زار بنوں, اس کو مجھے شفا دینی ہے, شفا کا ذریعہ بننا ہے, سبب بننا ہے کہ نقصان کا ذریعہ بننا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی اسباب انسان اختیار کرتا ہے اس کے در حقیقت وہاں جو ذات موجود ہے وہ مسبب الاسباب کی ہے کہ وہ حکم دے کہ ہاں اس میں تاثیر ہو جائے, وہ حکم دے کہ اس میں تاثیر نہ ہو, تو اسی کا حکم کار فرما ہوا کرتا ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ پاک جو فیصلہ فرما لے اس فیصلے کو وہ اٹل طور پہ کر کے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں تقوی نصیب فرمائے, توکل نصیب فرمائے, اور جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے راستے دیے ہیں ان راستوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اسی میں اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اے ارحم الراحمین, ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے بچائیے, نیکی ہمارے لیے آسان فرمائیے, تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہم سب کو متقی بنا دیجیے, متوکل بنا دیجیے, اپنا سچ اور پکا غلام بنا لیجیے, اپنا بندہ بنا لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی شکل و شباہت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, حضور کی غلامیت کا تاج ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.